بسم الله الرحمن الرحيم نحمد و نصلي على رسوله الكريم یہ کتاب ہے کمال الشیم شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے, روحانی تاثیر رکھی ہے, ایمانی تاثیر رکھی ہے, ایقانی تاثیر رکھی ہے, احسانی تاثیر رکھی ہے, ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, جو ہمارا اس مجلس سے اصل مقصود ہے. یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ جب بھی ایسی مجالس میں شرکت کا موقع اللہ عطا فرمائیں, یہاں آئیں یا کہیں جائیں, تو ٹٹول ٹٹول کر کوئی اور غرض ہو تو دل سے نکال دیں. ہماری ایک ہی غرض ہو کہ ہمارے دل بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, نفس کی علائشوں سے پاک, بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک, ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک, اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے, یہ قرین بن جاتا ہے, یہ بھی دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے, اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے, ہمارے دل اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے, اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے, اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے, اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے, نفس کا تزکیہ بھی یہی ہے. ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے جمعے سے پہلے بھی اس پر تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کی وضاحت بھی فرمائی. تو اصل تو یہ ہے, دل کا بننا یہ ہے اور دل کا بگڑنا یہ ہے کہ اللہ کے اطاعت جو ہے وہ گراں ہو جائے. آج کی فضاؤں کے اندر, ان مادی فضاؤں کے اندر آج دلوں پر جو ہے یہ گرانی آ چکی ہے کہ شریعت کے جو واضح حکم ہیں ہمارے اندر سے ان پر عمل کرنے کی آمادگی نہیں. دشمنوں نے ہم پر ایسا حملہ کیا ہے, مغرب سے ایسی ہوا چلی ہے کہ مغربیت ہمارے دل و دماغ کے اندر ایسی سرایت کر گئی ہے, آج اس پر آنے کو اللہ رحم فرمائے بڑے درد سے کہنا پڑ رہا ہے. آج کا دیندار بھی نہیں چاہتا, مرغوبات میں فرق آ گیا. بس یہ ہے صفائی, جب دل کی صفائی ہوتی ہے, دل میں شفافت آتی ہے, دل میں لطافت آتی ہے, دل کے اندر پھر قوت آتی ہے, ایک ہمت آتی ہے ہر اس کو کرنے کی جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا. شریعت متحرہ نازل شدہ ہے ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا ہوئی ہے, اس پر آنا. بس یہ رکاوٹ کیا ہے ہمارے اپنے اندر میں, اس رکاوٹ کا ازالہ اس کے لیے ہے. یہ اللہ والے ہر زمانے میں اسی کی محنت فرماتے رہے, یہ ارشادات بھی اس زمانے میں جو حضرت کے پاس اس طلب کو لے کر آتے تھے, اس لیے ان کے اندر تاثیر ہے, دل کی اصلاح میں مدد ملے گی. تو اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جائے مدد ملے گی. جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں, ان کے نصاب کے اندر یہ کتاب شامل رہی ہے. جی اصل جو ارشادات حضرت کے عربی میں الحکم کے نام سے شائع ہوئے, پھر ہمارے قریب زمانے میں مولانا خلی احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کا ترجمہ فرما دیا. اس لیے پہلے تو ملفوظ پڑھتے ہیں ہم, اس کا یعنی ترجمہ پڑھتے ہیں, پھر اس کی تشریح, کیونکہ مضمون تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں, بات تو ہماری عقلوں سے بھی اونچے ہیں لیکن تاثیر ہے اس کے اندر. اس لیے انہوں نے اس کی جو تشریح کی پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس لیے اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آ جائیں گے, وہ بعض باتیں ہماری جو ہے عقول سے بھی بالا ہیں. یہ ایک باب چل رہا ہے عمل کے اندر اخلاص کے بارے میں. یہ اللہ والے جو ہے وہ ہمارے نفس کے جتنے بھی منفی پہلو ہیں اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں اور اس کا علاج بھی بتاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے چونکہ بات چل رہی ہے عمل میں اخلاص کی, اس میں یہ ملفوظ جو ہے جو اب آج ہم پڑھتے ہیں جو عربی کا ترجمہ ہے, فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصول ثواب یا دفع عقاب کے لیے کی تو گویا اس نے حق جل علا کی صفات کمال و عظمت و جلال حق ادا نہ کیا. یہ بات ذرا تھوڑی سی ہماری عقلوں سے بہت تھوڑی سی کیا بہت زیادہ ہی اونچی ہے. پچھلی دفعہ بھی جو بات ہوئی تھی وہ بھی ذرا اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں, ذرا ملفوظ کو ہم جائیں. عمل کرنے والوں کے لیے جزائے معجل یہی کافی ہے جو اثنائے طاعت میں ان کے قلوب پر الہامات اور لذت مناجات کے دروازے کھولتا ہے اور اپنا ان سے جان بخش ان کے دلوں پر نادل فرماتا ہے. طاعت پر جو دنیا میں انعامات نقد عطا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ طاعت کرنے والوں کے دلوں میں طاعت کے وقت نو بنو کے الہامات بارگاہ الہی سے ہوتی ہیں جس سے وہ روحانی مزے لیتے ہیں, اور مناجات کی لذت کے دروازے ان کے دلوں پر کھل جاتے ہیں اور حق تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی ذات والا کے ساتھ انس اور دل بستگی عطا فرماتا ہے کہ اس دولت کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. یہ اس سے پہلے بھی یہ جتنے مضامین چل رہے ہیں تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں, اس میں جو رکاوٹیں ہیں یعنی ہمارے اندر میں جو آ سکتی ہیں اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. جب اللہ کے بندے ہیں جیسے ان کے پاس جو لوگ آ رہے تھے دل کی اصلاح کے لیے, اس کے لیے پھر ذکر بتاتے ہیں, کچھ اشغال بتاتے ہیں, کچھ مراقبات بتاتے ہیں تاکہ دل کے اندر وہ صلاحیت آ جائے, ہر اطاعت مرغوب ہو جائے, ہر نافرمانی سے جو ہے دل کے اندر جو ہے وہ بچنے کی صلاحیت آ جائے. اس کے اندر پھر بعض اوقات کچھ غیر ارادی غیر اختیاری طور پر کچھ خاص انعامات ہوتے ہیں, کچھ خاص اشیاء جو ہیں نا وہ اللہ اس کے دل میں اس کو عطا فرماتے ہیں. تو اس میں بعض اوقات پھر جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اس کی نشاندہی بھی ہیں. تو یہاں پر آگے فرما رہے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصول ثواب یا دفع عقاب کے لیے کی تو گویا اس نے حق جل وعلا کی صفات کمال و عظمت و جلال کا حق ادا نہ کیا. اس کے فائدے سماتے مولانا عبداللہ گوہی رحمۃ اللہ ہے کہ بندے کا مقصود بندگی سے اگر یہ ہو کہ مجھ کو ثواب ملے اور جنت حاصل ہو اور دوزخ کے عذاب سے نجات ہو تو اس کو اس کا مطلوب انشاءاللہ حاصل ہوگا. یہ ذرا بات میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کی کہ ایسے ہی رمضان کے اندر بھی ہمارے یہ پڑھا جاتا ہے, تو ایک دفعہ ایک صاحب تو مجھ پر برس پڑے تھے کہ ثواب بھی نہ لیں, ثواب بھی نہ ملے. جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یعنی ثواب تو اللہ کا وعدہ ہے, وہ اللہ دیں گے, وعدہ ہے اللہ پورا کریں گے, لیکن ہمارا کام بندہ بننا ہے. بندہ کون ہے؟ جو غلام ہے, غلام کا کوئی استحقاق نہیں ہے. جو مالک دے تو خوش ہوتا, نہ دے کوئی زور نہیں, کوئی مطالبہ نہیں. لیکن آج زمانہ کس کا آ گیا ہے؟ نوکری کا, غلامی ختم ہو گئی. اس لیے یہ بات سمجھ میں ہمارے نہیں آتی, کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کام کریں گے ملنا چاہیے, یہی ہے نا نوکری میں, یہی ہے نا کہ یہ کام کروں گا اتنے گھنٹے کروں گا ملنا چاہیے, نہیں دے گا تو ہڑتال آئے دن ہوتی ہیں, فیکٹریوں کے اندر ہو جاتی ہے, دفتروں کے اندر ہو جاتی ہے, ہیں مطالبات ہوتے ہیں, ہیں چھوڑ دیتے ہیں, نہیں ہمارا آپ کا معاہدہ تھا. اس کا استحقاق ہے کیونکہ اس نے اگریمنٹ کیا ہے, ان کا معاہدہ ہوا ہے کہ یہ کام کریں گے اتنے گھنٹے کریں گے معاوضہ لیں گے, تو یہ تو مانگ سکتا ہے کیونکہ اس کا معاہدہ ہے. لیکن وہ غلامی کے زمانے کا دیکھو ذرا, خرید کے لیا ہے, میں عرض کرتا ہوں نا پرانے زمانے کے اندر جو ہے اللہ کا شکر ہے اسلام کی برکت سے، یہ اسلام کی برکت سے ہوا. غلامی، غلاموں کے حقوق بھی اسلام نے متعین کیے تھے، پہلے کوئی نہیں تھے. اور پھر آہستہ آہستہ غلام ختم ہی ہو گئے، اب دنیا میں غلامی نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ تھا تو غلام سمجھتا تھا اس وقت. جیسے آپ بازار میں گئے ہیں اور بازار سے جانور خرید کے لے آئے ہیں، ایسے انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، لے آتے تھے، آپ نے پیسے دے کے خریدا ہے، اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی تھی، خرید کے لائیں، جو کام کہیں کرنا پڑتا ہے. علیحدہ بات ہے کہ بہت سے ایسے بھی ہیں، جیسے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک صاحب لے آئے غلام خرید کر، اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، نام تو ہوتا ہی ہے نا، تو وہ کہنے لگا جی پہلے جو بھی تھا اب تو آپ کا ہو گیا ہوں، جو چاہوں نام چاہو آپ رکھ دو، میں آپ نے مجھے خرید لیا ہے، اب جو نام آپ رکھو تو. گھر لا کے اس سے پوچھا بھی تیرے لیے کس قسم کے کپڑے بنائے، جو چاہو بنا دو، بھی تمہیں گھر کے کس حصے میں کیسی جگہ تک تمہیں رکھیں، کہ جہاں چاہو رکھ دو. میں کہا تجھے کون سی چیز مرغوب ہے کھانے کی، تیرے لیے اس کا خیال. وہ مالک بھی اچھا تھا، انسان مختلف ہوتے ہیں نا، وہ بھی اچھا تھا، وہ رعایت کرنا چاہتا تھا. تو اس نے کہا کہ جی جو کھلا دو، انہیں کو تیری مرضی ہے، جلا کے کہا، ہر بات کے کہہ رہا نا کہ تیری بھی کوئی مرضی ہے، انہوں نے کہا غلام کی کیا مرضی، سمجھتا تھا غلام، غلام کی کیا مرضی ہے. تو غلامی تو یہ ہے، آقا دے دے اس کا احسان ہے، نہ دے حضور. تو ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی غلامی ہی ہے. ہاں کہ ہمیں، ہمارا استحقاق نہیں ہے، اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، یہ اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے، نہ دے. ہم نے غلامی کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے. تو یہ اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ سکھا رہے ہیں، یا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصول ثواب یا دفع عقاب کے لیے کی، تو گویا اس نے حق جل وعلا کی صفات کمال و عظم و جلال کا حق ادا نہیں کیا. اس کے فائدے بتاتے ہیں کہ بندے کا مقصود بندگی سے اگر یہ ہو کہ مجھ کو ثواب ملے اور جنت حاصل ہو اور دوزخ سے، عذاب سے نجات ہو، تو اس کو اس کا مطلوب انشاءاللہ حاصل ہوگا. میں نے پہلے عرض کر دیا نا، اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے دے گا، ضرور دے گا، حاصل ہوگا. لیکن اس بندے نے عبادت سے اپنے نفس کے مزے راحت ہی کو چاہا. پھر عرض کر دوں، سن لیا آپ نے، میں نے کہہ دیا، لیکن ہمارے اوپر سے گزر گئی بات ہے، اس کے اندر مضمون کتنا گہرا ہے. بندے نے عبادت سے اپنے نفس کے مزے اور راحت ہی کو چاہا اور نفس ہی میں مبتلا رہا. یہ بات بڑی سخت لگ رہی ہے اسے. میں نے بتایا نا ایک دفعہ رمضان کے اندر کوئی ایک صاحب مجھ پر برس پڑے تھے اس بات کے اوپر، ثواب بھی نہ لے بندے، یا نفی نہیں کر رہے، بتا رہے ہیں ملے گی، لیکن جب دل کے اندر صفائی آئے گی، شفافت آئے گی، تصوف کے ذریعے جو صفائی آئے گی دل کے اندر سے، جب میل کے چیل ساری دور ہوگی، پھر یہ نہیں ہوگا بلکہ یعنی اس میں وہ وجدانی طور پر اپنے اندر سے اس کو سمجھے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بندگی میرے ذمے ہے، کچھ ملے یا نہ ملے میں تو اللہ کا بندہ بن کے رہوں گا. بندگی یہ ہے کہ وہ میرا اللہ ہے، میرا مولا ہے، میرا مالک ہے، وہ دن رات مجھ پر اتنی نعمتیں مجھے عطا فرما رہا ہے، تو میں تو اس کی عبادت کروں گا، میرے ذمے ہے، میں عبادت کروں گا کچھ دے یا نہ دے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر تو بندے کا مقصود بندگی سے یہ ہو ثواب ملے اور جنت حاصل ہو اور دوزخ کے عذاب سے جاؤ، تو اس کو اس کا مطلوب انشاءاللہ حاصل ہوگا. لیکن اس بندے نے عبادت سے اپنے نفس کے مزے راحت ہی کو چاہا اور نفسی میں مبتلا رہا. انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک نفس ہے ایک روح ہے، جو اصطلاح کہا جاتا ہے. یہ ہر انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. نفسانیت کیا ہے؟ یہ مادی لذتوں کو چاہتا ہے. بہرحال اس پہ ایک لمبی بحث ہے، نفس کیا ہے، روح کیا ہے، لیکن ہے ہر ایک کے پاس. ہر انسان کے اندر دو قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، ایک ہے میلان اطاعت کی طرف، ایک میلان نافرمانی کی طرف، دونوں کی کشمکش چلتی رہتی ہے. جس کے اندر نفسانیت، نفسانی قوت کا غلبہ ہو گیا، وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے، اور جس کے اندر روحانیت کا غلبہ ہو گیا وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے. یہ دونوں قسم کے لوگ ملیں گے، کوئی بین بین چلتے ہیں، کبھی اس کا غلبہ ہوگا کبھی اس کا غلبہ ہوگا. تو تصوف کے ذریعے سے، دل کی صفائی سے یہ ہوتا ہے کہ نفسانیت کیا ہو جاتی ہے؟ مغلوب ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوگی. انسان فرشتہ بن جائے، فرشتے کے اندر نفسانیت نہیں ہے، رکھی نہیں، بنایا ہی ایسا ان کو. لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے. یہ نہیں کرتے نہیں ہیں، کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے ان کے اندر یہ منفی قوت رکھی نہیں ہے، خلاف جا ہی نہیں سکتے. یوں میں تمثیل ہے، اللہ تمثیل تو ایسی مثال ایسی ہے، جس گاڑی کے سٹیئرنگ نہ ہو سیدھی چلے گی نا، ہے اس کا سیدھا چلنا کمال ہے، مڑ ہی نہیں سکتی، سٹیئرنگ ہے ہی نہیں ہے، سیدھی چلے گی. تو فرشتوں کے پاس سٹیئرنگ نہیں ہے، مڑ نہیں سکتے، سیدھے چلے. جو حکم ہے کرنا کرنا ہے، اس کے خلاف نہیں چل سکتے. نفسانی مزے ہے ہی نہیں، نہ ان کو کھانے کی اشتہا ہے، نہ ان کو پینے کی اشتہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ قرآن کے اندر آیا نا، جس میں فرشتے آئے انسانی شکل کے اندر آئے. مفہوم عرض کر رہا ہوں اس واقعے کا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے ایک ان کو ایسی عادت عطا فرمائی تھی کہ وہ مہمان نوازی کرتے تھے. چونکہ آئے انسانی شکل میں ہیں، تو جناب ایک گوشت بچڑا تل کے لے آئے، بھنا ہوا، انہوں نے تکا بھی نہیں اس کی طرف، میلان ہی نہیں کیا. کیوں؟ فرشتے تھے نا، ہم جیسے ہوں تو گوشت دور سے خوشبو آ جائے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، میلان ہے نا. فرشتوں کے اندر ملانی نہیں، رغبت ہی نہیں ہے، ان کے اندر صلاحیت ہے ہی نہیں، رکھی نہیں اللہ نے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کی طرف کوئی ملان کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ مفہوم ہے نا، خائف ہو گئے نا. کیوں جی؟ تھوڑا سا خوف ہوا کہ انسان نہیں آئی، کہ انسان ہو تو جتنا اچھا یہ بھنا ہوا گوشت آیا ہے تو لپکے اشتہار ہے، تو یہ کوئی اور مخلوق ہے. خیر، یہ میں نے تو اس میں سے اتنی بات، باقی تو خیر بات آگے ہے، جو بھی کیسے آیا کیا گیا ہے نا. کیونکہ فرشتوں کے اندر رکھا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ نافرمانی کریں گے ہی نہیں، ان کا ملان ہی نہیں ہے، ان کے اندر ایک قوت رکھی ہی نہیں ہے. انسان کے اندر دونوں قوتیں رکھ دی ہیں، اس کے اندر نفس بھی رکھ دیا ہے، اس کے اندر روح بھی رکھ دیا ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، بعضوں کو اللہ پاک یہ قوتیں دکھا بھی دیتے ہیں، تمثیل مثالی طور پر. جیسے ہمارے حضرت اس کو یوں فرماتے تھے کہ روح کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جو ہے مکھن دودھ کے ذرے ذرے میں ملا ہوا ہے. ساریہ فی البدن کا زبن فی اللبن، پورے جسم میں یہ روحانی قوت جو ہے ایسے سرایت کی ہوئی ہے جیسے مکھن دودھ کے ذرے ذرے میں سرایت کیا ہوا ہوتا ہے. یہ مثال دے دے کس کی؟ کہ روح جو ہے پورے جسم کے اندر یہ روحانی قوت سرایت کی ہوئی ہے. مثال دے دے کس سے؟ مکھن سے، دودھ کے ساتھ. اور جو نفس جو ہے یہ بھی پورے جسم میں سرایت کیا ہوا ہے، یعنی یہ قوت بھی کلمہ فی شجر، جیسے پانی جو ہے درخت کے ذرے ذرے میں سرایت کیا ہوا. تشبیہ دے دی سمجھانے کے لیے، یعنی ہر انسان کے اندر یہ دونوں قوتیں کیا جسم میں سرایت کی ہوئی ہیں. अब जिसका गलबा हो जाता है बंदा उसके पीछे लग जाता है। नफ्स का गलबा क्या है? यही वो अपने इश्तहा, जो उसकी इश्तहा है वो हो चाहे है। रूह का गलबा ये है, है? जब बंदा बनता है, बंदा बनता है, इसलिए असल तो बंदगी ही है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी आमद बराए बंदगी, अल्लाह ने हमें जिंदगी किसने दिया कि उसकी बंदगी करें, उसका बंदा बन के रहें, उसका गुलाम बन के रहें, उसकी हर अतात को करें, हर नाफरमानी को छोड़े। हैं जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तो असल तो बंदा है। अब बंदे का काम क्या है? उसका हर हुक्म मानना, हर नाफरमानी से छोड़ना। तो इबादत तो इसलिए करनी है कि मैं उसका बंदा हूं। असल तो ये, मैं तो उसका बंदा हूं, मैं तो उसका गुलाम हूं। गुलाम भी के अंदर मुतालबा नहीं, अभी अंदर से जिक्र किया है, गुलाम मुतालबा दे तो फिर ममनूनियत है कि तेरा शुक्र दे दिया, वरना मैं मेरा तो कोई हक नहीं था। अब हम हक बनाते हैं, क्या जी नमाजें पढ़ते हैं, कुछ बनता नहीं है, ये हम बंदा नहीं बन रहे। मैं कई दफा जिक्र किया, काम जब मस्जिद बन रही थी तो काम हमारे तदरीजन हुए, मेहमान खाना भी बन रहा था ऊपर, जैसे मेहमान आते हैं पर अल्लाह की मोहब्बत में जैन के लिए। तो अब मुझे याद नहीं है कि कौन, मुख्तलिफ लोग थे ना जिन्होंने, जैसे तरखान आया, कारपेंटर आया, इलेक्ट्रिशियन आया, मुख्तलिफ हैं। अब मैं ये भूल गया हूँ, क्योंकि अब मेरा बताया कोई कुछ निशान अब बढ़ गया। वो ठेकेदार जो, उसको यहाँ आके पता चला ये पीर साहब भी हैं। आज के ज़माने में फ़ज़ाओं में पीर साहब का काम एक ही समझते हैं कि इससे दुआ करा लो, कुछ रिजक में बरकत हो जाए, कुछ मसले हल हो जाए, हैं कोई तावीज़ मिल जाए, कुछ है या ऐसा ही है ना, हैं ये अपने तौर पर हमने सोच लिया। हालांकि ये नहीं है, असर तो ये है कि दिल की इसलाह हो जाए, जो उनसे लेने की चीज़ है। लेकिन चूँकि फ़ज़ाओं के अंदर है, हैं तो उनको चूँकि ये पता चल गया कि ये पीर साहब भी हैं, हैं तो वो जनाब मेरे पास आगे काम करके बाद में जो है न, तो कहने कि अल्लाह का शुक्र काम बहुत है, काम बहुत है, कमाल भी खूब मिलता है। लेकिन ऐसे जो है ना वो निकल जाता है, समझ ही नहीं आती कि काम भी आम लोग कहते हैं ना, पैसा आता है बहुत है खूब, लेकिन निकल जाता है, समझ ही नहीं आती। तो मैंने पहला सवाल किया, बेटा नमाज पढ़ते हो? नमाज भी पढ़ के देख लीजिए, ये बात बताऊं, जुमला जुमला क्या बता रहा है, ये बंदा नहीं है, ये बंदा नहीं बनना चाहता। बंदगी के अंदर मुतालबा नहीं है, गुलाम के अंदर मुतालबा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम आदत कर रहे हैं, है? इससे है पढ़ के भी देख ली, ये है वो, ये इस्लाह नहीं हुई। और आज आम है, इसकी फिक्र भी नहीं, इसकी फिक्र भी नहीं। इसलिए आज मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह इस तरह तवज्जो दिलाई है कि ये मुस्तकिल काम है इसके लिए, और ये अल्लाह वाले इसी की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मजमून चल रहा है, ये थोड़ा सा और ऊपर आ गया है। जो इस रास्ते में चलते हैं और दिल की इस्लाह के लिए अल्लाह वाले उनको कुछ बताते हैं, कुछ अज़कार बताते हैं, कुछ दिल को मशगूल करने के कुछ अशगाल बताते हैं, दिल की निगरानी के लिए कुछ मराकबात बताते हैं। ये तीन बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जिक्र शुगल मराकबा। थानी रहमतुल्लाह ने जो तशरीह की है उसके अंदर ये आ गए। अब इस पर जब लगते हैं तो इसके ताबे अहवाल आते हैं, गैर इख्तियारी मुख्तलिफ किस्म के हैं, है? तो उसमें बाज़ों को अनवार नज़र आते हैं, बाज़ों को दिल में सुकून मिलता है। ये मुख्तलिफ है, ये हर बंदे का अलहदा है, है? है? बाज़ों को बड़ा मज़ा आता है, जिक्र के अंदर मज़ा आता है, एक मिठास मिलती है, बाकायदा मिठास मिलती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं जब मैं जिक्र करूँ मुँह मीठा हो जाता है, ऐसे नहीं कहता जैसे मिठाई खाने से मीठा हो जाता है। यानी अब उनको अल्लाह ने वो रूहानी लज्जत को हिस्सी लज्जत 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 में बदल दिया है, ये रूहानी लज्जत है। लेकिन उनको ये आदत है कि उसने कहते बाकायदा मेरा मुँह मीठा हो जैसे मिठाई खाने से, تو اس طریقے سے جو اس کی تصوف یہ ہے, صوفی یہ ہیں, ہم نے ہر ایک کو صوفی کہہ دیا راج کے زمانے میں, پھر صوفیوں کی ہم گندگیاں دیکھی, ان کی غلاظتیں دیکھی, ان کے گندے احوال سامنے, اور صوفی ایسے ہوتے ہیں. صوفی یہ ہیں, جب دل کے اندر صفائی آتی ہے, صوفی دل کی صفائی کے ساتھ ہے, صفائی یہ ہے. اب صفائی کے پھر درجات ہیں, یہ تو کوئی بہت اونچے درجے کی بات کر رہے ہیں. اگر اس کا مطلوب یہ ہے بندے کا بندگی سے کہ ثواب ملے, جنت حاصل ہو, دوزخ سے عذاب سے نجات ہو, جائز ہے, بالکل جائز ہے, مانگنا چاہیے, تو مطلوب تو حاصل ہو جائے گا. لیکن اس بندے نے کیا چاہا, اپنا نفس کا مزہ, نفس چاہتا ہے مزہ ملے, راحت چاہیے, تو یہ نفس ہی میں مبتلا رہا. حق تعالیٰ کی کمال کی صفت اور جلال و عظمت کی شان کا حق ادا نہ کیا. کیوں؟ کمال تو یہ ہے کہ بندہ کی عبادت مولا تعالی شانہ کی عظمت اور کمال کی وجہ سے ہو. ہاں جی, سر ہلا دیا, میں نے کہہ دیا ہے, لیکن ابھی تک اس کی حقیقت ہوا بھی نہیں لگی. یہی ہے اصل, جو جس کی جب دل کی اندر شفافت آتی ہے, لطافت آتی ہے, پاکیزگی آتی ہے, جو مقصود ہے تصوف سے, پھر اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اب معرفت کا لفظ سن لیا, لیکن معرفت کی حقیقت سے بھی نہ آشنائی ہے. آج کا یہ صوفی جاہل ہیں, اولف کول بکرا جی, معرفت یا گلا نہیں, معرفت کیا ہے, اس کو پہچانے, اس کی عظمت کو, اس کی کبریائی کو, اس کی بڑائی کو پہچانے, اس کی ساری صفات کو پہچانے. جس نے پہچان لیا, اس کو پہچان لیا, اس کی عظمت کو, اس کی بڑائی کو, اس کے کمال کو, اس کے جمال کو, اس کے جلال کو, ہاں, اس کے دل کے اندر ایسی صلاحیت آتی ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ ہر اطاعت کروں, ہر نافرمانی چھوڑوں. اب یہ عبادت کرے گا اس لیے نہیں کہ مجھے مزہ ملے, اس لیے کہ وہ اس قابل ہے, اس کا حق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں, اس کا حق ہے کہ اس کی نافرمانی چھوڑوں. یہ فرق ہے, یہ عبادت کر رہا ہے صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس میں مجھے یہ ملے, وہ ملے گا, وعدہ ہے, اللہ وعدہ خلاف نہیں دے گا, ضرور ملے گا. لیکن یہ جس کے اندر صفائی ہو گئی ہے, اس کا دل اس کی کبریائی عظمت کے سامنے جھکنا چاہتا ہے کہ میں جھکوں اس کے سامنے, کیوں ہے, وہ عظیم ہے, اس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جس بندے نے عبادت سے اپنے نفس کی کا مزہ راحت چاہا, نفس پہ مبتلا رہا. حق تعالیٰ کی کمال کی صفت اور جلال و عظمت کی شان کا حق ادا نہیں کیا. اس کے کمال, اس کے جلال اور عظمت کی شان کا حق یہ ہے کہ میں اس کی عبادت کروں, اس کی اطاعت کروں, اس کی نافرمانی کو چھوڑوں. کمال تو یہ ہے کہ بندے کی عبادت مولا تعالیٰ شانو کی عظمت اور کمال کی وجہ سے ہو, نہ کہ جنت کی تمہ اور دوزوں کے خوف سے. اس لیے کہ غلام کی شان تو غلامی کرنا ہے, خواہ مالک نوازے یا دھتکار دے, مالک نوازے یا دھتکار دے, ہمیں دے یا نہ دے. ہاں, لیکن یہ جب تک دل کے اندر صفائی نہیں ہوتی, دل کی آنکھیں نہیں کھلتی, دل اس کی عظمت کو نہیں پہچانتا, اس کی کبریائی کو نہیں پہچانتا, اس پر یہ ہے. اور جو پہچان لیتا ہے کرتا ہے اس کی عبادت, سمجھتا ہے حق ادا نہیں ہوا. جی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے, تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ سید الانبیاء. میں تم سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا ہوں, اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں. معرفت کا نتیجہ کیا؟ خشیت. اب آپ حیران ہوں گے, عبادت کے اندر آپ کی نماز میں آپ کے قدمین ورم کر جاتے تھے، سوج جاتے تھے، کتنی عبادت ہو گئی، یعنی کتنے گھنٹوں کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر کیا ہو جاتا، ورم آ جاتا. کہ پھر کیا فرماتے، اس کا مفہوم ہے اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. کیوں؟ عظمت کو پہچانا، اس عظمت کے سامنے اپنی عبادت کو ناکافی سمجھا. ہم تھوڑی سی نمازیں پڑھتے ہیں جی، جیسے وہ بچہ کہہ رہا بچہ ہی کہوں گا، نعرے پڑھ کے بھی دیکھ لیا، پہچانا نہیں. جو پہچان لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کتنی بھی عبادت کر لوں اس کا حق ادا نہیں ہوا. اللہ سے مانگو کہ ہمارے دل کی بھی آنکھیں کھل جائیں، جن کے کھل جاتی ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام کن کا ہے؟ حضرت صدیق. کیونکہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی چھت پر لیٹے ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان کے ستارے دیکھ کے پوچھ بیٹھے کہ کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان کے ستارے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر کی نیکیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے. اب یہ بیٹی تھی کن کی؟ ہیں صدیق. دھیان چلا گیا، ایک فطری چیز ہے نا کہ عمر کی نیکیاں اتنی آسمان کے ستارے اس کو گن سکتا ہے، ستارے ہیں. تو پوچھ لیا کہ میرے ابا کی نیکیاں کتنی، مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تعالیٰ کی پوری زندگی کی نیکیاں جو بتا دیا ستاروں سے بڑھ کر ہیں، اور تیرے ابا کی ایک رات کی نیکیاں جو میرے ساتھ ہیں کہاں گزاری، غارے اور ان سے بڑھ کر، ایک رات کی نیکیاں حضرت عمر کی نیکیوں سے بڑھ کر ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا اس کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ جو ہے نا اللہ ہی دے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہے، ان کی مناجات کو دیکھ لے ذرا. خذ بلطفك یا الہی من له زاد قلیل مفلس بالصدق یاتی عند بابك یا جلیل کیف حالی یا الہی لیس لی خیر الامر سوء عمل كثير زاد طاعتي قليل منه اسيان ونسيان وسهم بعد سهم منك احسان فضل بعد جزاء بعد عطاء الجزيل. یہ ہے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرے پاس عمل ہی نہیں کوئی، مجھ سے بھول پہ بھول ہو رہی ہے مجھ سے. کیوں ہیں؟ کیوں؟ پہچان لیا اللہ اس کی عظمت کو، اس کے جمال کو، اس کے جلال کو. اب پہچاننے کے بعد جتنی عبادت بھی کر لی کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہم تھوڑی سی کر کے پھولتے ہیں جی، آج رات میں نے نفل پڑھ لی، آج میں نے یہ کر لیا، میں ہمارے اندر. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں یہ بھی. تو یہ ہے اصل، جب صفائی آتی ہے تو یہی ہے کمال. تو یہ ہے کہ بندہ کی عبادت مولا تعالی شانو کی عظمت اور کمال کی وجہ سے ہو، جنت کی تمہ دوزو کے خوف ہی سے نہ ہو. اس لیے کہ غلام کی شان تو غلامی کرنا ہے، خواہ مالک نوازے یا ستکار دے. تو اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کی بھی آنکھوں کو کھول دے، ہمارے دل بھی اپنے مولا کو پہچان لے، پھر بھائی پتہ چلے گا سارا کا سارا. تو بھائی اسی کی ساری یہ محنت ہے، اسی کی یہ کوشش ہے، تصوف کے ذریعے سے یہی صفائی مقصود ہے. اس دل کی صفائی کے لیے، دل کے اندر اس شعور کی بیداری کے لیے یہ اذکار ہیں، اشغال ہیں، یہ طریقے ہیں. یہ چشتیہ طریقہ ہے، یہ قاضیہ طریقہ ہے، یہ سہروردیہ طریقہ ہے، یہ نقی بندیہ طریقہ ہے. تو اس میں ایک طریقہ وہ یہ بھی ہے جس کی ہمارے یہاں مشق کی جاتی ہے، مقصود یہ ہے. بس یہ بار بار بات عرض کی جا رہی ہے. ہاں دوسروں کی نفی نہیں کر رہے ہیں. سارے افیکٹیو ہیں, فائدے ہو رہے ہیں. ایک ہم نے چونکہ سیکھا یہ ہے تو یہ ایک طریقہ یہ ہے نقشبند سلسلے کے اندر جو ہے کہ اس میں ذکر خفی ہے. کل کسی نے سوال کیا ہے تو ماشاءاللہ عالم ہی کہ نقشبند ذکر جو ہے نا وہ تو اکثر سنا یہی ہے کہ خفی ہی ہے ان کے یہاں, لیکن آج بعد نقشبندی ذکر جہر بھی کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کہ ان سے پوچھو جی. اب رائج تو طریقے بہت سے ہیں نا بھی, ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے جو ہمیں طریقہ سیکھا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نفی میں بات کیوں کم نہیں کر رہا. چشتیوں کا طریقہ ہے, قادری طریقہ ہے, نفی نہیں کر رہے. ایک یہ بھی ہے, یہی ہے نہیں کہہ رہا. ایک طریقہ یہ بھی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے یہ سیکھا ہے. اب جس نے جو ہے جدید میڈیکل سائنس کو سیکھا ہے, ڈاکٹر بن گیا ہے, اس سے کوئی حکیم کی بات پوچھے کہے گا بھائی اس سے پوچھا جا رہا ہے, اور حکیم سے پوچھے وہ کہے گا بھی میں جو سیکھا ہے میں وہی. تو علاج کے طریقے ہیں. ہومیوپیتھی والوں کا اپنا طریقہ ہے, اولڈ ہے ہربل اینشنٹ میڈیسن پرانا قدیم چلا آ رہا ہے وہ بھی ہے. تو یہ مختلف علاج کے طریقے ہیں. تو بھائی ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی ہمارے مشق کی جاتی ہے, اس کا حکم بھی ہے, ذکر خفی ہے نا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, اپنے دل میں یاد کرو, عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر. صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, غافلین بھی سنو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دل کے اندر اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. جی ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرمارے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, رب کو اس کے اسم سے یاد کرو. تبتل کا یہ جو قوت لینی ہے نفس کے خلاف, شیطان کے خلاف, مول کی فضاؤں کے خلاف, آج دل و دماغ پر اس مادیت نے اور شیطانیت نے, نفسانیت نے ایسا غلبہ کر لیا, ہمیں ایسا اس نے پریشان کر دیا کہ آج وہ اثر روحانیت جو ہے نا دھیان نہیں جاتا, کیونکہ طور طریقے میں دھیان ادھر ہی جا رہا ہے, مغربیت کی طرف جا رہا ہے. انہی کے طریقے پسند, حضور کے طریقے پسند نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم کے, صحابہ کے طریقے پسند نہیں ہیں, جہاں ادھر ہی جا رہا ہے. دیکھ لو آج ہر چیز کے اندر میلان ہے. تو وہ ہمارے اندر چونکہ وہ نہیں ہے, اگر وہ شفافت آئے, لطافت آئے, پاکیزگی آئے, وہ قوت آئے جو ہمیں دکھائے ہمارا اصل کیا ہے. ہمارا اصل کیا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے کر گئے ہیں اور قیامت تک کے زمانوں کے لیے, یہ نہیں ہے کہ اس زمانے کے لیے, قیامت تک اللہ نے دی ہے یہ شریعت ہمیں, یہ قیامت تک کے لیے. بس دل بن جائے, دل چاہ لے اس کے لیے جو ہے نا یہ ذکر. حضرت سماتے تھے ہمارے ہاں ذکر تبتل سے کرو, یہ صلاحیت لینی ہے نا تو تنہائی میں بیٹھ کے کرو. چلتے پھرتے فائدہ ہو جائے گا لیکن کافی نہیں ہوگا. ہاں یہ نفس کی قوت کو توڑنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تبتل کے ساتھ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اسم سے یاد کرو رب کو. اسم کے ساتھ, اسم کیا ہے؟ اللہ. باقی صفات ہیں, جبار ہے, قہار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, یہ صفاتی نام ہے. ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ. یہاں بس کرسما ربی کا تبتل الہ تبتیلا. تو بھائی یہ ہے کچھ وقت تنہائی کے اندر بیٹھے ہیں اور دل کے اندر اس تصور سے کہ لفظ لکھا ہے اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے. بعض مشائخ رنگ بھی بتاتے ہیں ہمارے یہاں جو بھی اس کو. تو اس تصور سے یا تصور کے قلم سے لکھے یا لکھا تصور کرے, لیکن اصل یہ ہے اپنے ارادے سے اس نام کی تکرار کرے اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشم ایسے سما جائے، ایسے یاد رہے، تنہائیوں کے اندر بھی اس کی الطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. اصل یہ ہے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں اور اللہ سے یہ مانگے جو مقصود ہے دل میں، وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں.
مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأن كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك، اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور معرفتك والجكيم، اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.